بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النحي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحمه، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ ایک نیا باب قائم کر کے ایک نئے مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ ہے کسی کے انتقال کے بعد رونے کا جواز. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فطری تقاضے سے نیچرلی دو حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں. ایک، دل مغموم ہو جاتا ہے، غم محسوس کرتا ہے، اور دوسرا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں چونکہ فطری تقاضے سے ہوتی ہیں، نیچرلی ہوتی ہیں، غیر اختیاری طور پر ہوتی ہیں، انسان کو قدرت نہیں ہوتی کہ ان دونوں سے کسی طرح بھی دور رہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے. اور ویسے بھی یہ دونوں چیزیں بری نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن مألف، مؤمن الفت کی جگہ ہے. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف. اور اگر کسی کی زندگی ایسی ہے کہ نہ اسے کسی سے الفت ہوتی ہے، نہ کسی کو اس سے الفت ہوتی ہے، تو اس میں پھر خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے. اور یہ جو الفت ہے، الفت کسی کی طرف توجہ کا ہونا، کسی کی طرف انکلینیشن کا ہونا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ دل میں رحمت ہو. تو دل میں رحمت ہوگی تو الفت ہوگی، کسی کے لیے چاہت ہوگی، کسی کے لیے فیلنگ ہوگی، کسی کے لیے ہمدردی ہوگی. تو دل میں ہمدردی، چاہت، خیر خواہی ہوگی تو ہی کسی کی طرف دل مائل ہوگا، الفت ہوگی تو کسی کو غم میں دیکھ کر تکلیف ہوگی، الفت ہوگی تو کسی کو خوشی میں دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی. یہ الفت کا تعلق دل سے ہے. تو اگر کسی کے انتقال پر دل غمگین نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل الفت سے خالی ہے. تو یہ کسی کے انتقال پر غم کا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی نشانی ہے کہ دل میں الفت ہے تب غم ہوا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، ان کا انتقال ہوتا ہے تو دل میں بہت غم محسوس ہوتا ہے، پھر کچھ دور کے لوگ ہوتے ہیں تو غم کم ہوتا ہے، اور آئے دن مسجدوں میں اعلان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا، ذرہ برابر غم نہیں ہوتا. اصل میں اس کا تعلق دل کی کیفیت اور دل کی حالت سے ہے. مسجد میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ کسی اجنبی شخص کے انتقال کی خبر سن کر بھی ان کو تھوڑا بہت صدمہ ضرور ہوتا ہوگا. آج جمعے کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ ایک 18 سال کی لڑکی ہاسپٹل میں بیمار ہے، تو جن کے دلوں میں الفت ہوگی، نہ نام ہے نہ کچھ، لیکن ایسا دل میں خیال آیا ہوگا کہ 18 سال کی لڑکی بیچاری ہاسپٹل میں، یہ الفت ہوگا تو غم ضرور ہوگا. تو ایک طرف تو یہ کہ غم کا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سب کے سامنے، اور وہ بےچارے شرمندہ ہو کر کے کہیں چھپ جاتے ہیں، جلدی جلدی دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو آنسو کو نہ نکلنے دیتے. تو آنسوؤں کا بہنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ والنٹری نہیں ہے، یہ انوالنٹری عمل ہے. اسی طرح دل کچھ خبر پہنچتی ہے غم کی اور غمگین ہو جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا ہے. اگر اللہ تعالی ہم سے یہ حکم فرما دے کہ دیکھو تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو غم نہیں کرنے کا اور آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے دینے کے، کتنا مشکل ہو جاتا. تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں تھی اس میں تو چھٹی دے دی کہ غم ہو کوئی حرج نہیں، آنکھوں سے آنسو بہے کوئی حرج نہیں. تو ایک تو غیر اختیاری، اور دوسرا یہ کہ یہ اچھی چیز ہے. دل میں غم کا ہونا یہ علامت ہے، یہ سائن ہے کہ دل میں الفت ہے، دل میں خیر خواہی ہے، دل میں ہمدردی ہے، دل میں کسی کے لیے محبت ہے. اور پھر یہ غم جو ہے، غم یہ غم تو ہے، نشانی ہے الفت، محبت، خیر خواہی، ہمدردی کے لیے، اور آنکھوں سے آنسو جو بہتے ہیں یہ علامت ہے دل میں غم کے لیے. آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ دل غمگین ہے. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ غم کم درجے کا ہوتا ہے تو صرف غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل جب دل میں غم زیادہ ہوتا ہے تو غم کے ساتھ آنسو بھی بہتے ہیں. اور اس سے بھی آگے کہ غم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. غم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ غم اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وہ نکل نہیں پاتے، ہوتے ہی نہیں، آنسو باقی نہیں رہتے. تو غم کم درجے کا ہو یا بہت اعلیٰ درجے کا ہو تو آنسو نہیں بہتے، اور درمیانی درجے کا ہو تو آنسو بہتے ہیں، وہ بھی بڑا غم ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے، اس کی تو اجازت دی ہے. آگے نمبر دو، چیخ چیخ کر رونا. تو جب رونا آ جائے، آنکھوں سے آنسو بہے، تو تھوڑی بہت آواز جو نکل جاتی ہے وہ بھی نیچرلی، جو والنٹری نہیں ہے، انوالنٹری، ہمیں اس پر اختیار نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہ بہے، مگر آنسو بہ جاتے ہیں سب کے سامنے. کوشش کرتے ہیں کہ آواز نہ آئے، مگر تھوڑی بہت آواز رونے کی نکل جاتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن چیخ چیخ کر روئے. اب زور زور سے چیخ چیخ کر رونا اور آہستہ آواز سے رونا یہ والنٹری ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس کو منع کر دیا شریعت نے کہ چیخ چیخ کر نہ روئے، اس کو منع کیا نمبر ایک. نمبر دو، دوسری چیز جس کو منع کیا وہ یہ ہے کہ مرنے والے کی مبالغے کے ساتھ ایگزاجریشن کے ساتھ تعریف کرنا، وہ ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا، تو چاہے مرنے والے کی حد سے زیادہ صرف تعریف کرے وہ بھی منع ہے، چیخ چیخ کر صرف روئے یہ بھی منع ہے، اور جب یہ دونوں الگ الگ منع ہے تو دونوں کو جمع کرنا یہ اور زیادہ منع ہوگا. اسی کا نام ہے نوحہ، جس کو ہم اردو میں ماتم کہتے ہیں. ماتم میں کیا ہوتا ہے؟ ماتم میں کہ زور زور سے چیخ چیخ کر روتے ہیں، یہ ماتم کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا ماتم میں یہ ہوتا ہے کہ رونے کے ساتھ اس کی تعریف بھی بہت کرتے ہیں، اور تعریف کون سی؟ جائز حد میں رہ کر نہیں. مثال کے طور پر آج یہ پاکستان میں بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی صاحبزادی، اور خود ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت تھی، اور بہت بڑے عالم تھے جامعہ شرفیہ لاہور میں. تب ان کی یہ تعریف ہم کر رہے ہیں کہ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حدیث ہے، بڑے عالم تھے، جامعہ شرفیہ کے مہتمم تھے. تو جو تعریف ان کے لائق ہے وہ تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں. کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور آپ یہ کہے کہ بھائی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بعد ہمارے لیے تو دنیا میں سہارا ہمارے بھائی ہی تھے، اور حقیقت بھی ایسی ہو. اب ہو پانچ بھائی اور پانچوں کے پانچوں خیال رکھ رہے ہیں، یہ جو انتقال کر گیا ہے وہ کچھ زیادہ خیال کرتا تھا، لیکن ان کے بعد بھی وہ باقی چار بھی سہارا ہے، پھر بھی آپ ایسا کہیں کہ بس جو کچھ ہے وہی تھے، وہی سہارا تھے، یہ مبالغہ. تو مبالغے کے بغیر، حد سے باہر نکلے بغیر مرنے والے کی تعریف کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اذکروا محاسن موتاکم. دیکھو تین درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مرنے والا برا تھا، اب جب برا تھا تو اس کی تو کوئی بھلائی ہے نہیں، اب اس کا جب بھی تذکرہ کریں گے تو برا ہی تذکرہ ہوگا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، ایسا تھا ویسا تھا. اچھا بھائی اس میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی اچھا ہی نہیں، جب کوئی اچھا ہی نہیں ہے تو اچھائی تو اس کی بیان کر نہیں سکتے، تو برائی بھی مت بیان کرو. لا تسب الاموات، مردوں کو برا بھلا مت کہو، اگر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے تو اچھائی بیان کرو، صرف برائی ہے تو برائی بیان مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کچھ برا کیا ہے تو اگر اللہ نے اسے بخش دیا ہے تو پھر تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر اللہ نے بخشا نہیں ہے تو اللہ کے کورٹ میں پہنچ گیا ہے، اب اللہ اس کے ساتھ جو کرنا ہوگا کریں گے. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. تو برائی کے لیے تو منع کیا گیا، تعریف کرنا اس کے لیے کہا گیا کہ ہاں مرنے والے کی کوئی خوبی تمہاری نظر میں آئے تو دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرو. اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے مردوں کی خوبیوں کا ذکر کرو کہ بہت اچھے آدمی تھے، جب بھی ملتے تھے اخلاق سے ملتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، جب بھی کوئی ان کے پاس قرض لینے کے لیے جاتا تھا کہیں سے بھی انتظام کر کے قرض دیتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، جب بھی ان کے گھر جاتے تھے، بیچارے غریب تھے لیکن کم سے کم ایک پیالی چائے بھی مجبور کر کے پلاتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھتے تھے. اور تیسرا درجہ کہ جس شخص کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس کی تعریف میں مبالغہ کرنا، یعنی اس کی جتنی تعریف کرنی چاہیے اس سے بھی زیادہ آگے، اس سے بھی زیادہ آگے. جیسے زمانے جاہلیت میں تعریف کرتے تھے، واہ جبلا، ہائی پہاڑ، ہائی پہاڑ، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہاڑ جیسا یہ مضبوط آدمی تھا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. اب بھائی ایک انسان اس کو پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جائے کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے منع کیا گیا, حد سے زیادہ نہیں. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ دل میں غم محسوس ہو کوئی حرج نہیں, آنکھوں سے آنسو بہے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ غم جو ہے, غم اور آنکھوں سے آنسو کا بہنا, اس کی اجازت ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پرولونگ نہ کیا جائے, اسے اپنے ساتھ باقی نہ رکھا جائے, بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ کسی طرح غم کم ہو, غم کم ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی میت کے انتقال کے بعد, دفن کرنے کے بعد بھی کسی سے ملے جھلے نہیں اور کمرے میں بیٹھ کر اسی کا سوچتا رہے اور سوچ کر کے دل کو اور زیادہ مغموم کرے, روتا رہے, آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے. ایسا اگر کوئی کرے گا تو 6 مہینے کے بعد بھی آنکھیں خشک نہیں ہوں گی. اسی لیے تعزیت مشروع ہے. تعزیت کا کیا مقصد ہے؟ تعزیت کا مقصد یہ ہے کہ جس کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے, فطری طور پہ نیچرلی اس کا دل زخمی ہوا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے, تو تم جاؤ اور جا کر کے اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھو, اور اس کے دل کے غم کو اگر بالکل ختم نہیں کر سکتے تو کم کرو. اگر کوئی مرنے والے کے گھر جاتا ہے اور جا کر ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کے آنسو اور بہتے ہیں اور اس کا دل اور زیادہ غمگین ہوتا ہے, تو یہ تعزیت میں کامیاب نہیں ہوا. یہ بات الگ ہے کہ جہاں تعلقات ہوتے ہیں تو ملتے ہی جو ہے دونوں طرف سے آنسوؤں کی بارش برس جائے گی, ایک دوسرے کو گلے لگیں گے, تو یہ تو اچھا ہے کہ دل کو ہلکا کر دیا جائے, دل ہلکا ہو جائے, رو پڑے, وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ایسی باتیں کہے کہ جس سے اس کو ہمت ملے, اس کا غم کم ہو. تو آج کل ہمارے یہاں جو ہے رلانے کے لیے جاتے ہیں, خود بھی بہت روتے ہیں چیخ چیخ کر اور ان کو بھی بہت رلاتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ تعزیت 3 دن تک, تعزیت 3 دن تک, بس 3 دن میں جلدی جلدی جاؤ اور اپنی تعزیت کر کے فارغ ہو جاؤ. اور تعزیت بھی صرف ایک مرتبہ جا کر کے کرنا مسنون ہے. یہ بات الگ ہے کہ گھر کے جو قریبی افراد ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ 3 دن تک ساتھ رہیں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ 3 دن تک میں تعزیت نہ کر سکے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے, کہ کسی کا ٹیوزڈے کو انتقال ہوا, رہتے بلیک بن میں ہیں اور جنازے میں بھی نہیں آ سکے کام کاج کی وجہ سے, تو کوئی بات نہیں, سٹرڈے کو آ جائے, سنڈے کو آ جائے, سفر پہ گئے ہوئے ہوں اور 1 مہینے کے بعد آتے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ بعد میں آ کر کے, لیکن تعزیت اس طرح کرے کہ ان کو رلائے نہیں, تعزیت اس طرح کرے کہ ان کا دل غمگین نہ ہو, غم بڑھے نہیں ان کا. اور میت کے گھر والوں کو کیا کہا گیا؟ میت کے گھر والوں کو یہ کہا گیا کہ دفن سے فارغ ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اپنی ڈیلی روٹین میں آ جائے, اپنے کام کاج میں لگ جائے. اسی کے جب ایک جگہ پر آدمی بیٹھا رہتا ہے تو لوگ آتے جاتے رہیں گے, آتے جاتے رہیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا. ایک جگہ بیٹھا رہے گا تو لوگ نہیں آئیں گے تو بھی ان کو یاد کر کر کے روئے گا, اس کے بجائے جا کر کے 4th دن دکان کھول دی, 3rd دن دکان کھول دی, 3rd دن آفس میں چلا گیا, 3rd دن فیکٹری میں چلا گیا, اور گھر میں کوئی آئے گا تعزیت کے لیے تو گھر والے کہہ دیں گے کہ کام سے 5 بجے آئیں گے. تو یہ اب صبح سے لے کر 5 بجے تک اس کی توجہ بٹ جائے گی. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دل غمگین ہو تو کوئی حرج نہیں, آنکھوں سے آنسو بہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن غم جتنا کم کیا جائے اچھا ہے اور آنکھوں سے آنسو جتنے کم بہے اتنا اچھا ہے. ہاں غم ہے غم, تو آنکھوں سے آنسو جب بہے تو بہ جانے دو, اس لیے کہ یہ دل میں جو غم ہوتا ہے وہ آنکھوں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے, اور اگر اس کو کوئی ضبط کرتا ہے تو غم پھر ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے صحت پر اثر پڑتا ہے. تو آنسو بہانا آنکھوں سے, غم کرنا اس کی اجازت ہے. چیخ چیخ کر رونا, زبان سے کچھ کہنا, اس کی حد سے زیادہ تعریف کہنا, یا اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جانا, اللہ کے معاملے میں کوئی شکایت کرنا کہ میرا ہی شوہر اللہ کو نظر آیا, ہم لوگ اتنے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں, اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ہمارے گھر میں ہی یہ آفت آئی, یہ نوحہ ہے, ماتم ہے. اور ماتم کے الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے, بال جگہ پر بالوں کو ایسے بکھیرتے ہیں, نوچتے ہیں بعض جگہ کے اوپر بالوں کو، بعض جگہ پر تماچے مارتے ہیں رخسانوں پر، بعض جگہ پر گریبان کو پھاڑتے ہیں، سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ماتم کے اور نوحہ کے جتنے طریقے ہیں وہ ممنوع ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ جو ہے یہاں پر تو دل میں کسی کے انتقال پر غم ہو اس کی اجازت کو ثابت کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہے اس کی اجازت کو ثابت کر رہے ہیں، اور نوحہ اور ماتم جو حرام ہے اس کو آگے جا کر کے کتاب النہی میں لائیں گے اور وہاں بتلائیں گے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا جائز نہیں ہے. اب تو الحمدللہ ہمارے معاشرے سے یہ سب چیزیں نکل گئی، ورنہ بچپن میں ہم نے بھی نوحہ دیکھا ہے، عورتوں کو روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، اور پتہ نہیں وہ اس کے کپڑوں کو نکالتی تھی، ہمارا تو بہت بچپن تھا، اور کپڑے کے بارے میں وہ رو رو کر کہتی تھی کہ اب یہ کپڑے کون پہنے گا، ابھی تو سلائے تھے، آپ نے تو ایک ہی مرتبہ پہنے ہیں، اس طرح کر کے روتے تھے. یہ ماتم نوحہ اس کی ممانعت ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جواز البقاء علی المیت، میت پر رونے کا جواز، یعنی میت کسی کا انتقال ہو جائے اور رونا آ جائے تو جائز ہے، بغیر ندب، بغیر مبالغے کے ساتھ تعریف کیے، یعنی مبالغے کے ساتھ تعریف نہ کرے، اس کے محاسن اس کی خوبیوں کو مبالغے کے ساتھ بیان نہ کرے، ولا نیاحتن اور بغیر نوحہ کے، بغیر چیخنے چلانے کے، بغیر ماتم کے. امن نیاحتو، رہا نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، فحرام، یہ تو حرام ہے. وسیاتی فیہا بابن فی کتاب النہی، اور اس سلسلے میں انقریب کتاب النحی میں ایک باب آئے گا انشاء اللہ تعالی. وامل بکاؤ، رہا صرف رونا، چیخ چیخ کر نہیں، جو فطری طور پہ رونا آ جاتا ہے، رہا رونا. فجاءت احادیث کثیرت بالنہی عنہ، تو بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں ممانعت کی آئی ہے. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو ہم ان حدیثوں کو بیان کریں گے جن سے رونے کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع فرمایا ہے. اب یہ کانٹرڈکشن ہو گیا، تعارض ہو گیا. تو امام مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رہا رونا، بس اس کے بارے میں ممانعت کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اور یہاں تک آیا ہے کہ وَأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُقَاءِ أَهْلِهِ، کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے صرف میت کو نہیں، صرف رونے والے کو نہیں، میت کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو یہاں پر تو امام مصنف علیہ الرحمہ ان حدیثوں کو لا رہے ہیں جن سے رونے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پڑھنے والوں میں سے، سننے والوں میں سے، بیان کرنے والوں میں سے کسی کی نظر ایسی حدیثوں پر گزرے گی جن حدیثوں میں ممانعت آئی ہے، منع آیا ہے کہ رونا نہیں چاہیے. تو امام مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں کہ جن میں رونا منع ہے، بلکہ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ رونے کی وجہ سے صرف رونے والے کو نہیں، مردے کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آگے کہ وہی متعولتن، اس قسم کی حدیثوں کی تعویل کی گئی ہے، یعنی اس قسم کی حدیثوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے. وہ محمولتن علی من اوصا بھی، کہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں رونے کی اجازت ہے اس سے تو رونے کا جواز ثابت ہوا، اور جن حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ رونا جائز نہیں ہے، کیوں روتے ہیں، رونا نہیں چاہیے، اس قسم کی جو حدیثیں ہیں ان سے وہ رونا مراد ہے جو نوحے کی حد تک پہنچا ہوا ہو، چیخنا چلانا. تو جن حدیثوں کے اندر رونے کی اجازت ہے وہ حد میں رہ کر رونا، اور جن حدیثوں میں رونے کے بارے میں ممانعت آئی ہے وہ حد سے باہر کا چیخ چلا کر رونا جو نوحہ کی حد تک پہنچ جائے. اور رہا سوال یہ کہ یہ رونے والا اگر رونے کی حد سے باہر چلا جاتا ہے اور چیخ چلا کر ماتم کرتے ہوئے نوحہ کرتے ہوئے روتا ہے تو اس کی غلطی کی وجہ سے میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. دیکھو میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے مسئلے جب آ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ حدیث کا صرف ترجمہ کر کے حدیثوں کو نہیں سمجھا جا سکتا. اب دیکھو اس کی ایکسپلینیشن کی یہاں ضرورت ہے, کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے. تو کانٹرڈکشن کو سمجھا دیا کہ جن حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ رو سکتے ہیں اس سے مراد وہ فطری اور نیچرل رونا, جن حدیثوں میں یہ ہے کہ رونا جائز نہیں ہے اس سے وہ رونا مراد ہے جو حد سے باہر ہے, چیخ چلا کر کے رونا. یہ ہمیں پتا کیسے چلا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے تابعین کو سمجھایا, تابعین نے تبا تابعین کو سمجھایا, اور پھر علماء ہم تک یہ ایکسپلینیشن اور یہ مطلب بیان کرتے رہے تو کلیئر ہو گیا. ورنہ تو اللہ حفاظت فرماوے, بعض لوگ جو حدیثوں کو خود سمجھنے کی کوشش کرنے لگے وہ مرتد بھی ہو گئے. اس لیے کہ ان کے ذہن میں ایسا آیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں کانٹرڈکشن ہے. تو میں ہمیشہ یہ اصول بیان کیا کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں, قرآن اور حدیث میں کہیں بھی تعارض نہیں. تعارض اور کانٹرڈکشن ہمیں اس لیے نظر آتا ہے کہ ہماری فہم اور ہماری سمجھ میں کمی ہے. اسی لیے فہم والے اور سمجھ والے جو حدیث کی فہم رکھتے ہیں, حدیث کی سمجھ رکھتے ہیں, وہ ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا اچھا جس کو ہم کانٹرڈکشن سمجھ رہے تھے وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو یہ سمجھا دیا آپ کو کہ جن حدیثوں کے اندر رونے کا جواز ہے وہ پہلے درجے والا رونا, جن کے اندر ممانعت ہے وہ حد سے باہر والا رونا. اب دوسرا اشکال پیدا ہوا ذہن میں, دوسرا ڈاؤٹ, دوسرا سوال کہ ٹھیک ہے چلو مان لیا, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حد سے نکل کر ایک شخص روتا ہے تو رونے والے کو سزا ملے گی وہ تو سمجھ میں آیا, لیکن وہ قبر میں پڑا ہوا ہے اس بیچارے کا کیا قصور؟ ابراہیم کا, احمد کا, محمد کا انتقال ہو گیا, وہ تو قبر میں ہے, اور یہاں لوگ چیخ چیخ کر چلا چلا کر رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ہر حال میں نہیں ہے, یہ ہر حال میں نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص مرتا تھا تو وصیت کر کے جاتا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو خوب رونا, خوب ماتم کرنا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ کسی کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا, اس کا پیمانہ یہ ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ روتے کتنا ہے. یہ کلچر تھا وہاں. تو ایک شخص جو ہے اس کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہو گیا اور آپ تعزیت کے لیے گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ 50 آدمی بیٹھ کر کے ہائی واویلا کر کے رو رہے ہیں, تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے, 50 آدمی رو رہے ہیں. اور پھر 50 آدمی ایک ہفتے کے لیے روئے تو چھوٹا, اور 50 آدمی ایک مہینے کے لیے روئے تو لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہو اور مدت بھی زیادہ, تو کہ بہت بڑا آدمی ہے. اسی لیے وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو جب ہم مر جائیں تو خوب نوحہ کرنا, تاکہ شہر کے اندر ہمارے بارے میں یہ تأثر قائم ہو کہ یار بہت بڑا آدمی انتقال کر گئے, اسی لیے تو لوگوں کو اتنا صدمہ ہے. تو باقاعدہ نوحہ کرنے والے اور ماتم کرنے والے کرائے پر ملتے تھے, ان کو کرایہ دے کر لایا جاتا تھا اور نوحہ کرایا جاتا تھا. اب زمانے جاہلیت ختم ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دور آیا, نوحہ کو منع کیا گیا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ نوحہ کرنے والوں کو تو سزا ہوتی ہی ہے, لیکن اگر مرنے والا وصیت کر کے جائے گا اور اس کی وصیت کی وجہ سے کوئی نوحہ کرے گا تو ان کے رونے کی وجہ سے وہ چونکہ سبب بنا ہے اس لیے اسے بھی عذاب ہوگا. ایک توجیہ یہ ہے, اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دوسری توجیہ کی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک خاندان ہے,
ایک قبیلہ ہے، ایک فیملی ہے جن میں رسم و رواج چلتے ہیں، اور ایک رسم یا ایک رواج یہ ہے کہ نوحہ کرتے ہیں. اب مرنے والے کو پتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو یہ لوگ نوحہ کریں گے، اسے پتا ہی ہے. اس نے زندگی میں فیملی کے سامنے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ دیکھو یہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں کہا اس نے اپنی زبان سے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو کم سے کم میں مر جاؤں اس وقت تو تم یہ کام مت کرنا. اور ایسے ہی چلا گیا. اس کو بھی سزا ہوگی. کیوں سزا ہوگی؟ جب تجھے پتا تھا کہ تیرے مرنے پر تیرا خاندان نوحہ کرنے والا ہے تو کیوں تیری زبان نہیں کھلی؟ کم سے کم تو کہہ کر گیا تھا. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ ہمارے خاندانوں میں بہت سارے رسوم اور رواج ہوتے ہیں، اور ہمارے مرنے پر وہ رسوم اور رواج اگر ہوئے اور ہم نے منع نہیں کیا تھا اپنی زندگی کے اندر، تو ان رسوم رواج کا یہ لوگ تو مرنے کے بعد مزہ چکھیں گے، ہم تو اسی وقت مزہ چکھیں گے جب یہ ان رسوم رواج میں مبتلا ہوں گے. اس لیے اپنے اپنے گھروں میں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ غلط چیز ہے یہ مت کرو، یہ غلط چیز ہے یہ مت کرو، یہ غلط. ایک مرتبہ کہہ دو، دو مرتبہ کہہ دو، اور ایسا کہہ دو کہ بھئی دیکھو کم سے کم ہمارا اگر انتقال ہو جائے تو ایسا مت کرنا، تاکہ ہم اس کا سبب نہ بنے اور ہماری چھٹی ہو جائے. تو اسی طرح اسی لیے فرماتے ہیں کہ رہی وہ حدیث جس کے اندر یہ آتا ہے کہ میت کے گھر کے لوگوں کے رونے کی وجہ سے میت کو سزا دی جاتی ہے، وہ محمول ہے اس شخص پر جو اس کی وصیت کر کے جاتا ہے. اور ممانعت جو آئی ہے جن حدیثوں میں رونے کی، وہ اس رونے سے ہے جس میں میت کے محاسن کو کی تعریف کی جاتی ہے، میت کے محاسن کو گنوایا جاتا ہے یا اس پر نوحہ کیا جاتا ہے. جہاں تک بغیر مبالغے والی تعریف کے اور بغیر نوحہ کے رونے کا جواز ہے، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں سے یہ حدیثیں جو ہیں پہلے گزر چکی ہیں، اس لیے میں ترجمہ کروں گا تو آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے گا. ایک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ساتھی ہوتے تھے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی ہوں، لیکن جو ہمیشہ ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ تو تھے ہی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس میں بیٹھے تھے جہاں یہ دونوں حضرات نہیں تھے، اور پہلے سے پروگرام نہیں تھا، اچانک ہی آپ کھڑے ہو گئے کہ چلو سعد کی خبر لے کر کے آتے ہیں، تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر رونا آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو تو ان کو بھی رونا آ گیا. ہوتا ہے ایسا، ایک شخص روتا ہے تو دوسروں کو بھی رونا آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو قدم قدم پر شریعت سکھا رہے ہیں، شریعت کی حد بندی سکھا رہے ہیں. تو سکھانے والے کو قدم قدم پر سکھانا چاہیے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں والے لوگوں کو جو سکھایا جا رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ یعنی میری بات نہیں سنتے، میں جو آگے کہہ رہا ہوں سنو غور سے. جیسے کہ سب رونے میں تھے تو ان کو اپنی طرف متوجہ کیا. بے شک اللہ تعالی شانہ آنکھ کے آنسو کی وجہ سے سزا نہیں دیتے، دل کے غم کی وجہ سے سزا نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالی شانہ سزا دیتے ہیں یا رحم کرتے ہیں اس کی وجہ سے. اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کی وجہ سے سزا بھی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے رحم بھی کرتے ہیں. اگر چیخ چیخ کر روتا ہے، وہ زبان سے اندر سے آواز آئے گی چیخ چیخ کر، سزا دیں گے. ہائے واویلا کرتا ہے، سزا دیں گے. حد سے تجاوز کر کے تعریف کرتا ہے، سزا دیں گے. تو زبان کی وجہ سے سزا ہوتی ہے. اور زبان جو ہے خاموش رہتی ہے، چپکے چپکے روتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے مقام رضا میں اگر ہے تو، تو اللہ تعالی شانہ اس پر رحم فرماتے ہیں اور بدلہ دیتے ہیں. متفق علیہ. وان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیع الیہ ابن ابنتہ، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو، یہ گزشتہ ہفتے حضرت علی ان کا نام تھا، وہ ہوا فی الموت، اس حال میں کہ وہ موت میں تھے، موت کے قریب تھے. اللہ کے ففادت عینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ پڑی، یعنی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. فقال له سعد، تو ان سے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ما هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ قال هذه رحمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رحمت ہے، جعلها اللہ تعالی فی قلوب عباده، جس کو اللہ تعالی شانہ نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں. وانما یرحم اللہ من عباده الرحماء، اور اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی کامل رحمت فرماتے ہیں. متفق علیہ. یہ حدیث گزشتہ ہفتے سمجھا چکا ہوں. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ابنہ ابراہیم رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہو یجود بنفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے. تو آدمی جب پیسے کی سخاوت کرتا ہے تو اپنے جیب سے نکال کر کسی اور کو دے دیتا ہے، تو اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے کا مطلب ہے کہ آخری حالت تھی، جان نکل رہی تھی، تو جان کنی کے عالم میں تھے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر مبارک جو ہے وہ 18 مہینے تھی، اور یہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. تو فجعلت عینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا واقعہ ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، تو فقار له عبد الرحمن ابن عوف، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا، وانت یا رسول اللہ، آپ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ اسی طرح کر رہے ہیں جیسے عام لوگ کریں گے، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال یبن عوف، اے ابن عوف، انہا رحمت، بے شک یہ رحمت ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو میری آنکھوں سے آنسو کا بہنا، یہ دل میں رحمت ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل میں رحمت نہیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے. ثم اتباہ بأخرى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے دوسرا لائے، اس کا مطلب ہے کہ پھر آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یہ کہنے کے بعد انہا رحمتن کہنے کے بعد پھر آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. فقال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہا رحمتن، اے ابن عوف، یہ تو رحمت ہے، اور انہا رحمتن کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے پیچھے ایک دوسری بات لے آئے، دوسری بات ارشاد فرمائی، تفسیر کی اس کی. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کیوں اعتراض کیا، تم نے کیوں سوال کیا، تم نے سوال اس لیے کیا کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر یا کسی مصیبت پر رونا جائز نہیں ہے. تو اس کی میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ ان العین تدمع، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غم محسوس کر رہا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم کہیں گے وہی بات جو ہمارے رب کو راضی کرے. اس کا مطلب یہ کہ دل غمگین ہوتا ہے کوئی حرج نہیں، آنکھوں سے آنسو بہے کوئی حرج نہیں، زبان سے ایسی بات نہ نکلے ہائے واویلا کرنا، چیخنا چلانا، اور مرنے والے کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اس کی ممانعت ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور بے شک اے ابراہیم تمہاری جدائی کی وجہ سے ہم غم محسوس کر رہے ہیں. ان حدیثوں سے پتہ چل گیا کہ آنکھوں سے آنسو اگر بہتے ہیں، کوئی روتا ہے بغیر نوحہ کے، بغیر ماتم کے، بڑھا چڑھا کے مرنے والے کی تعریف کیے بغیر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
رواه البخاري وروى مسلم بعده والاحاديث في الباب كثيره في الصحيح مشهوره والله اعلم. بس چند حدیثیں بطور نمونے کے حضرت امام مصنف علی رحمہ نے ذکر کر دی. ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رونے میں حد میں رہ کر رونے میں کوئی حرج نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.